ان اصلاحات سے جو خاندانی زندگی میں کی گئی، اہل کتاب کو موقع مل گیا مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کا کہ یہ کیسا دین ہے کہ جس میں بہت سی چیزوں کی آزادی دے دی گئی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کے ہاں بعض اوقات ان کے فقہا کی منہ شگافیوں کے نتیجے میں دین میں بہت سختی پیدا ہو گئی تھی. مثلاً ان کے ہاں ایام حیض میں عورت کو بالکل ناپاک سمجھا جاتا، اس کا پکایا ہوا کھانا نہ کھایا جاتا، اس کے ہاتھ سے پانی تک نہ پیا جاتا، اس کے ساتھ بستر پر نہ بیٹھا جا سکتا تھا، اس کے ہاتھ تک کو چھو جانا مکروہ سمجھتے تھے. ان چند دنوں میں عورت اپنے گھر میں ایک اجنبی بن کے رہ جاتی. یہود کو دیکھا دیکھی یہی رواج مدینہ کے انصار میں بھی تھا. جب وہ مسلمان ہوئے اور انہیں یہ پابندیاں ختم کرنے کو کہا گیا تو وہ ایک دم چونک اٹھے کہ یہ کیا، کیا واقعی یہ دین کا تقاضا ہے کہ ایک عورت سے یہ سب پابندیاں اٹھا لی جائیں؟ تو اس پر جب اسلام نے آ کر یہ جکڑ بندیاں کاٹی، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَيَدْعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ، کہ آپ نے آ کر ان لوگوں کے بوجھ ہٹائے جو اہل کتاب نے اپنے اوپر دین کے نام سے ڈال لیے تھے، اور ان کے اغلال کاٹے، ان کے توق کاٹے، ان کی بیڑیاں کاٹی اور ان کو آزاد کیا. کیونکہ دین پر ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کی رائے کے اوپر پردے چڑھتے جاتے ہیں تو اصل دین بوجھل ہو جاتا ہے، ناقابل عمل ہو جاتا ہے بعض اوقات. پھر جب کوئی اصلاح کی تحریک اٹھتی ہے اور اصل دین کو اٹھا کے سامنے لایا جاتا ہے تو وہ لوگ جن کے مفادات اس مصنوعی ڈھانچے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں وہ اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اور عموماً یہ مذہبی حلقہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات وہ مذہبی حلقہ ایک نئی تحریک کو جو اصل دین کے ریوائیول کی ہوتی ہے اسے بلیم کرنے لگتا ہے، اور بلیم کرنے کے ساتھ ساتھ غلط قسم کا پروپیگنڈا کیا جانے لگتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب دین اپنی اصل شکل میں ہوتا ہے، پھر وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب لوگوں کے اندر صرف نام اہم رہ جاتا ہے اور جو دین کے اصل احکامات ہیں وہ پیچھے چلے جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں لوگوں کے لیے وہ صرف ظاہری رسم و رواج، چند ریچولز کی ادائیگی، چند مخصوص کاموں کا کرنا ہی اصل دین بن جاتا ہے. جب پھر کوئی اصلاح کے لیے آتا ہے، کوئی مجدد یا کوئی مجتہد، اور ان چیزوں کو خلاف شریعت قرار دیتا ہے تو عموماً ایسے لوگوں کی مخالفت کی جاتی ہے. اللہ کا دین بہت سیدھا سادہ ہے، بہت سمپل، بہت آسان. جب بھی اس کو زندہ کیا جائے، اس کی اصل کو نکال کے باہر دکھایا جائے تو وہ لوگ سخت مخالف ہو جاتے ہیں جو بناوٹی دین کے اوپر اپنی دینداری کی عمارت کھڑی کیے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے فتووں اور ہماری باتوں کے خلاف کوئی چیز سامنے آ گئی تو ہماری دینداری اور سرداری کو نقصان ہوگا، ہماری بڑائی ٹوٹ جائے گی. لہذا وہ کسی بھی ایسے شخص کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جو اصل دین کو لوگوں کے سامنے نکال کر رکھتا ہے. اور آج کے دور میں بھی ایسی کئی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں. خود میرے اپنے ساتھ بعض دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بعض اوقات جب لوگوں کو، خصوصاً خواتین کے مسائل میں، جب میں نے بہت سی چیزوں پر ریسرچ کی اور مختلف علماء سے مل کر ایک چیز کی حقیقت کو معلوم کیا. مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ جیسے پیریڈز کے دنوں میں ذکر کرنا، تسبیح پڑھنا، کسی دین کی مجلس میں شریک ہونا، سبق یاد کر لینا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں دین نے کوئی پابندی نہیں لگائی، لیکن ہمارے ہاں آپ نے دیکھا ہوگا، محسوس کیا ہوگا کہ موجودہ مذہبی طبقہ ان تمام چیزوں سے روکتا ہے. سب نہیں لیکن اکثریت کی سوچ ایسے بن گئی ہے کہ کچھ بے جا پابندیاں عورتوں پہ عائد کر دی گئی ہیں کہ جن کا اصل دین سے کوئی تعلق نہیں. مثلا اگر وضو نہیں یا پیریڈز کے دن ہے تو آپ آیت کریمہ نہ پڑھیں, ہے نا؟ یہ بات بہت عام ہے کیونکہ کہیں میں جاؤں اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے, تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ بہت عام ہے. درود شریف نہ پڑھیں, تسبیح نہ پکڑے, جائے نماز کے تو پاس سے نہ گزریں, اگر کہیں کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اس کو آپ خود نہیں اٹھا سکتے, اسے بچے کو بلا کے اس کو اٹھوائیں. پھر اسی طرح خواہ قرآن پاک کسی چیز میں لپٹا ہوا اس کو آپ اٹھا نہیں سکتے, اگر سبق یاد کرنا ہو تو کر نہیں سکتے, ایون ٹیکسٹ کو دیکھ نہیں سکتے. ٹھیک ہے ٹیکسٹ چھونے سے تو منع کیا گیا ہے, لیکن علم حاصل کرنے کے لیے اس کو پڑھنا اور پڑھانا اس میں کہیں بھی ممانعت نہیں آئی. لیکن تقدس کے ایک خود ساختہ تصور کے تحت عورت کو دین سے بہت دور کر دیا گیا, مسجدوں میں داخلہ بند کر دیا گیا, جماعت سے نماز پڑھنا منع کر دیا گیا اور حرام کے درجے تک ممنوع قرار دی گئی یہ چیزیں, جبکہ ان کی اجازت اور رخصت خود سنت میں واضح الفاظ میں موجود ہے. اور یہ کوششیں, یعنی میں خاص طور پر ان ایشوز کو بہت اوپنلی ڈسکس کر کے لوگوں کو اور خواتین کو بتاتی ہوں تاکہ عورتوں کا تعلق دین کے ساتھ جڑے, وہ جو دوری ہو گئی اس سے پلٹے, وہ جو ناروا پابندیاں لگا کر ان کو دور کر دیا گیا دین کی روح سے, اس سے واپس آئیں اس کی طرف. تو اس پر شدید قسم کی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے, اور وہ مخالفت عام لوگ نہیں دیندار طبقہ کرتا ہے, جو بہت ریلیجس اپنے آپ کو شو کرتے وہ مخالفت کرتے ہیں کہ جی آپ کیسے کہہ دیتی ہیں کہ ذکر کر لیں, آپ کیسے کہہ دیتی ہیں کہ پڑھنے آ جائیں, آپ کیسے, حتیٰ کہ جہالت کہیں یا کچھ اور کہیں یہ تک منع کیا جاتا ہے. جیسے اب یہ درس کی مجلس ہے, اگر آپ ناپاک ہیں تو مجلس میں بھی نہ آئیں. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں اچھا ہمیں پیریڈز ہیں ہم درس سننے آ سکتے ہیں, تو حیرت سے ان کا منہ دیکھتی ہوں کہ ان کو کس عالم نے یہ بتایا کہ ایسی مجلس میں حاضری منع ہے, کہیں منع نہیں کی گئی. تو وہ تقدس کا ایک خود ساختہ تصور اور خول چڑھاتے چڑھاتے اصل دین اندر چپ گیا. اب جب بھی کوئی کسی دور میں یہ کوشش کرے گا کہ اصل کو دکھایا جائے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ جو تم حرام کیے ہوئے ہو وہ حرام نہیں ہے, اس کی اجازت ہے, تو اس پر کیا ہوگا, بعض اوقات غلط قسم کا پروپیگنڈا آپ کو سننے کو ملے گا. تو اس کی طرف بھی یہاں اشارہ ہے کہ اللہ تم سے پابندیاں ہلکی کرنا چاہتا ہے, انسان کمزور ہے, لیکن یہ یہود و نصارہ اور یہ لوگ مسلمانوں کو ایسا کرنے نہیں دینا چاہتے کیونکہ انہیں خطرہ ہے کہ ان کے جو بتائے ہوئے باتیں ہیں یا ان کا جو پیش کیا ہوا دین ہے اس کو چیلنج کر دیا گیا ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, لا تأکلوا, نہ تم کھاؤ, اموالکم, اپنے مال, بینکم, آپس میں, بالباطل, باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے, الا مگر, ان تکونا کہ ہو, تجارتن, تجارت. کیسی تجارت؟ ان ترادم منکم, تمہاری باہم رضامندی سے. ولا تقتلوا انفسکم, اور اپنے آپ کو قتل بھی نہ کرو. ان اللہ کان بکم رحیما, بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. یہاں پر اہل ایمان کو مالی معاملات میں اصلاح کی تلقین کی گئی ہے. پہلی چیز کہ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے نہ کھاؤ, یعنی دھوکے, فریب, جالسازی, ملاوٹ, قمار, شراب, زنا کی آمدنی وغیرہ کے طریقوں سے مت کھاؤ. یعنی جن چیزوں کو شریعت نے مال کے کمانے میں, مال حاصل کرنے میں حرام قرار دیا ہے, ان کی حرمت کو قائم رکھو اور ان چیزوں سے بچو. اس میں وہ تمام ذرائع آ جاتے ہیں جن سے پیسہ کمانا حرام ہے. ہر ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہوا مال، اور اس کی تفصیل قرآن پاک میں بھی مختلف جگہوں پر آئے گی. جس چیز کی یہاں اجازت دی گئی وہ تجارت ہے، اگرچہ تجارت کے علاوہ بھی کچھ اور حلال کمائی کے طریقے ہیں، مثلا ہبا کے ذریعے، وراثت کے ذریعے مال کا حاصل ہونا، صدقہ کے طور پر، دیت، یا تحفے کے طور پر. اگر کوئی چیز کسی کی مرضی کے ساتھ دوسرے کو ملتی ہے تو وہ سب حلال طریقے ہیں. لیکن کوئی ایسا طریقہ جس میں مجبوری کی رضامندی ہو وہ ناجائز ہے، مثلا رشوت یا سود یا جوا قمار. تو الا ان تکون تجارتن، یہاں خاص طور پر تجارت کی فضیلت ہے. اور کیسی تجارت کی؟ انتراضی منکم، باہم رضامندی کی. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچا تاجر جو امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. ترمذی کی روایت تھی. ایک اور حدیث ہے ترغیب کی، سچا تاجر قیامت کے روز عرش کے سائے میں ہوگا. پاکیزہ کمائی کی کچھ شرائط، حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ پاک کمائی تاجروں کی کمائی ہے، بشرطے کہ جب وہ بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں. یعنی اسلام میں تجارت کو پسندیدہ ذریعہ آمدنی قرار دیا گیا، بزنس کو. لیکن شرائط ہیں کچھ. نمبر ایک، بات کریں تو جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں. یعنی اگر مال کہیں پہنچانے کا وعدہ کیا ہے جس تاریخ تک کا تو وہ وعدہ پورا کریں. جب ان کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کریں. جب کوئی سامان کسی سے خریدیں اس سامان کو برا اور خراب نہ بتائیں، اور جب اپنا سامان بیچیں تو اس کی تعریف حقیقت کے خلاف نہ کریں، یعنی ناجائز تعریفیں نہ کریں. جب ان کے ذمے کسی کا قرض ہو تو ٹالے نہیں، جب ان کا قرض کسی کے ذمے ہو تو اس کو تنگ نہ کریں. اگر کوئی تاجر ان شرائط کے ساتھ تجارت کرتا ہے تو وہ تجارت پسندیدہ ہے. اور پھر ناجائز منافع بھی منع کیا گیا، منافع کی بھی ایک حد ہونی چاہیے. ذخیرہ اندوزی سے بھی منع کیا گیا، وہ بھی تجارت کو ناپسندیدہ بنا دیتی ہے. ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل نہ کرو. ایک تو معاشی قتل کی طرف اشارہ ہے، پھر دوسری طرف خودکشی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ خودکشی نہ کرو. خودکشی کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو شخص اپنے آپ کو جس طریقے سے قتل کرے گا قیامت تک اس کے ساتھ وہی ہوتا رہے گا. یعنی جہنم میں بھی اگر وہ گیا، مثلا اگر کسی نے زہر کا پیالہ پی کر اپنے آپ کو ختم کیا، تو جہنم میں جانے کے بعد بھی وہ زہر کا پیالہ پیتا چلا جائے گا. یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اپنے آپ کو اس اذیت میں مبتلا رکھے گا. تو لا تقتلوا انفسکم، یعنی اگر تم ناجائز طریقوں سے مال کھاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ناجائز آمدنی قتل و غارت کا سبب بنتی ہے. ظاہر اگر کچھ لوگوں کے پاس بہت زیادہ ہو گیا ناجائز طریقوں سے، اور کچھ کے پاس کچھ بھی نہ ہوا، یعنی بہت غریبی کو جا پہنچے، تو یہ معاشی ناہمواری کس کا سبب ہوگی؟ باہم ایک دوسرے کو مارنے کا. کیونکہ اگر جائز ذرائع سے آمدنی کمائی جائے تو اس سے معاشرے کے اندر مجموعی طور پر خوشحالی اور خوشگواری آتی. مثلا اگر کچھ لوگ صرف سود سے اپنی آمدنی بڑھا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سود، پیسے سے پیسہ جو بڑھ رہا ہے، تو وہ پیسہ زمین سے تو نہیں اگ رہا، کچھ لوگوں سے ہی آ رہا ہے سمٹ کر. تو وہ جن سے نکل کر آ رہا ہے، جن کے پاس آ رہا ہے، ان دونوں میں فرق ہوتا جائے گا۔ زیادہ عرصے تک یہی طریقہ رہے تو دینے والے دن بدن کنگال ہو جائیں گے، سکڑتے چلے جائیں گے، اور لینے والے دن بدن پھیلتے چلے جائیں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ ناجائز طریقوں سے زیادہ کمانے والوں نے دوسروں کو معاشی طور پر قتل کر دیا۔ دوسرا طریقہ کیا ہوگا کہ جب معاشرے کا ایک سیکٹر، ایک گروہ غربت کی حد کو چھوئے گا تو اس کے اندر قدرتی طور پر امیر کے خلاف ری ایکشن ہوگا، اور آئے روز ڈاکے پڑیں گے، اور اس طرح قتل و غارت عام ہوگی۔ تو ولا تقتلوا انفسکم، پہلی چیز تو یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، اپنے نفسوں کو نہ کرو، یعنی کسی کو قتل کرنا دراصل خود کو قتل کرنا۔ آپ اگر ارادہ کریں کسی کے اوپر ہاتھ اٹھانے کا تو وہ آپ کی طرف آئے گا، اور پھر آپ کسی کا مال چوسیں گے تو وہ آپ کی جان لینے کو پڑے گا۔ تو اس کا مال لے کے آپ نے اس کو قتل کیا، اور ظالمانہ روش اختیار کر کے خود کو پیش کیا دوسرے کے سامنے قتل کے لیے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ خودکشی۔ لا تقتلوا انفسکم، خودکشی نہ کرو۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے کیونکہ وہ تم پر مہربان ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، ومن یفعل ذلک، اور جو کوئی یہ کام کرے گا، عدوانن، زیادتی کے ساتھ، وظلمن، اور ظلم کے ساتھ، فسوف نسلیہ نارا، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ جو شخص یہ کام کرے گا ہم اس کو آگ میں ڈالیں گے۔ کون سا کام؟ خودکشی، یا مسلمان کو قتل کرنا۔ انفسکم، کم سے مراد مسلمانوں کا ایک دوسرے کو قتل کرنا ہے۔ اور کون سا؟ ناجائز ذریعے سے مال کمانا، باطل طریقوں سے مال حاصل کرنا، تجارت میں دھوکے فریب سے کام لینا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز تاجر لوگ فاجروں اور گناہگاروں کی صف میں ہوں گے، بجز اس کے جو اللہ سے ڈرے اور نیکی کا معاملہ کرے۔ یعنی جہاں اچھی تجارت انبیاء اور صدیقین کے ہمراہی عطا کرے گی، وہاں تجارت میں دھوکہ اور فریب اور غلط کام انسان کو گناہگاروں کی صف میں کھڑا کر دیں گے، اور انجام میں کیا ہوگا؟ آگ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ کیا کام؟ سزا دینا۔ اِن تَجْتَنِبُوا، اگر تم بچو گے، کبائرہ، بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ، جن سے تم روکے جاتے ہو، نکفر عنکم، ہم دور کر دیں گے تم سے، سیئاتکم، تمہاری برائیاں، وندخلکم، اور ہم داخل کریں گے تم کو، مدخلا کریما، عزت کی جگہ داخل کرنا۔ یہاں پر کبیرہ گناہوں کی بات کی گئی۔ عام طور پر بھی آپ نے سنا ہوگا کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ، یہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ تو سب گناہ ہیں، ان کی یہ کلاسیفیکیشن کیوں کی گئی کہ کچھ زیادہ بڑے اور کچھ چھوٹے؟ تو کبیرہ کیا ہے؟ کون سا گناہ کبیرہ ہوتا ہے؟ نمبر ایک، وہ گناہ جس پر حد مقرر ہے، مثلا چوری، زنا، شراب پینا، کسی پر جھوٹی تہمت لگانا۔ تو وہ گناہ جن پر کوئی حد مقرر ہے۔ نمبر دو، وہ گناہ جس پر قرآن یا حدیث میں سخت وعید یا لعنت آئی ہے، جس میں حدیث میں سخت سزا یا لعنت کی بات کی گئی۔ نمبر تین، ہر وہ کام جس سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور تحریم کے روکا ہے کہ حرام ہے مت کرو، یعنی جن کی حرمت واضح کی گئی. اور نمبر چار، صغیرہ پر اصرار بھی کبیرہ ہے. ایک کتاب ہے امام ذہبی کی، اس کا نام ہے الکبائر. اس میں انہوں نے سب کبیرہ گناہوں کو جمع کر دیا ہے کہ جس جس کو بھی کبیرہ کہا گیا اس کی لسٹ بنا دی اور اس کی تفصیل دلیل کے ساتھ بتا دی کہ کبیرہ کیوں کہا گیا اس کو. ایک اور ہے ہیثمی کی، الزواجر عن اقتراف الکبائر. عربی میں ہے دونوں کتابیں لیکن آسان زبان ہے. بہرحال بتایا ہم کو یہ جا رہا ہے کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو ہم تمہاری دوسری برائیاں تم سے ہٹا دیں گے، مٹا دیں گے، اور تم کو عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کریں گے. تو اس سے نہایت اہم بات کیا پتہ چلتی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، کچھ چیزوں سے پرہیز لازم ہے. بالکل ایسے جیسے کہا جائے اگر تم صحت چاہتے ہو تو فلاں اور فلاں چیز کو کھانا چھوڑ دو ورنہ موت. کئی خطرناک بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں نا کہ اگر آپ پرہیز نہ کریں تو بد پرہیزی موت کا سبب ہے. ایسے ہی کبیرہ گناہوں سے بد پرہیزی جہنم میں لے جانے کا سبب ہے، موت ہے. مثلاً کیا ہے کبیرہ گناہ؟ سب سے بڑا کبیرہ گناہ شرک ہے. اللہ کی ذات، صفات، حقوق، اختیارات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا. پھر انسانوں کے حقوق میں سب سے پہلے والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا. اس میں چند ایک احادیث میں کبیرہ گناہوں کی کچھ تفصیل آتی ہے، اس کو میں بیان کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں بھی جو سب سے بڑے ہیں میں تمہیں ان سے باخبر کرتا ہوں، وہ تین ہیں: اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو شریک ٹھہرانا، ماں باپ کی نافرمانی، اور جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹ بولنا. اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک حدیث میں آتا ہے، کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ حالانکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے. پھر پوچھا، اس کے بعد کون سا گناہ بڑا ہے؟ فرمایا کہ تم اپنے بچے کو اس خطرے سے مار ڈالو کہ یہ تمہارے ساتھ کھانے میں شریک ہوگا. یعنی کوئی عورت اپنے بچے کو ابارٹ کرا دے یا پیدا کر کے مار ڈالے کہ میں اس کو پال نہیں سکتی، اسے کھلا نہیں سکتی، یہ میرے مال میں حصے دار ہو جائے گا. پھر اس نے پوچھا اس کے بعد، تو فرمایا اپنے پڑوسی کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا، یعنی ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ برائی کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ ہمسایہ کا حق بڑا ہے، تو جب اس کے ساتھ غلط کام کیا تو گناہ بھی زیادہ بڑا ہو گیا. صحیحین کی ایک حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالیاں دے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ فرمایا، ہاں، جو شخص کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے اس کے نتیجے میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے اپنے ماں باپ کو خود گالیاں دی، کیونکہ یہی گالیوں کا سبب بنا. صحیح بخاری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک اور قتل ناحق اور یتیم کا مال ناجائز طریقے پہ کھانا، سود کی آمدنی کھانا، میدان جنگ سے بھاگنا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا یعنی کسی نیک لڑکی پر زنا کی تہمت لگا دینا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، بیت اللہ کی بے حرمتی کرنا کبیرہ گناہوں میں شامل ہیں. پھر اسی طرح جھوٹی قسم کھانا، اپنی ضرورت سے زائد پانی کو روک رکھنا یعنی دوسرے ضرورت والوں کو نہ دینا، جادو سیکھنا، جادو کا عمل کرنا، شراب پینا، یہ اکبر الکبائر ہے. فرمایا، شراب پینا ام الفواحش ہے، کیونکہ شراب میں مست ہو کر آدمی ہر برے کام کا ارتکاب کر سکتا ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ سب سے کبیرہ گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے مسلمان بھائی پر ایسا عیب لگائے جس سے اس کی آبرو ریزی ہوتی ہو. اسی طرح اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پہ تو مہربان نہیں ہو سکتا. اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو جانا, وراثت میں کسی کو نقصان دینے کے لیے اس کا حصہ کم کرنے کی وصیت کرنا, تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبن یا کرتا یا ابا کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا, ان لباس کو اتنا لمبا پہننا کہ اپنی بڑائی ظاہر کی جائے. خواتین کو بھی اتنا لمبا دوپٹہ نہیں پہننا چاہیے کہ جو صرف زمین پر ہی لڑکتا رہے اور وہ صرف ایک تکبر بڑائی کا اظہار ہو اس میں. اللہ کی راہ میں خرچ کر کے احسان جتانا, بوڑھا ہونے کے باوجود بدکاری کرنا, بادشاہ یا افسر ہونے کے باوجود جھوٹ بولنا, عیالدار ہونے کے باوجود تکبر کرنا, کسی امام کے ہاتھ پر محض دنیا کی خاطر بیعت کرنا. ایک اور حدیث میں چغلی کھانے والا جنت میں نہ جائے گا. چغلی کیا ہوتی؟ دو لوگوں کو لڑانے کے لیے کوئی بات تیسرے کی بتانا کہ وہ تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا تاکہ ان میں فساد پڑ جائے. اسی طرح جنات اور شیاطین یا دوسرے ذرائع سے غیب کی خبریں بتانا, جنوں کو حاضر کر کے ان سے غیب کی خبریں معلوم کر کے پھر آگے دوسروں کو بتانا, جیسے بہت سے لوگ یہ شغلن بھی کرتے رہتے ہیں. دیوس, اپنے اہل و عیال کو بے حیائی سے نہ روکنا. کہ کل جو کسی نے مجھے خط دیا تھا نا, یہاں موجود ہوں گی, اس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا مختلف لوگوں کے بارے میں کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو جانتی ہیں کہ مثلا میں ایک لڑکی کو جانتی ہوں کہ جس کے پیرنٹس اس کو ڈیٹس پر جانے کی اجازت دیتے ہیں, اور اسی طرح کچھ اور ایسے ہی واقعات لکھے ہوئے تھے. کچھ اور لوگوں نے بھی ایسی کچھ باتوں کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے اور کلچر میں بے حیائی کی باتیں اتنی عام ہو گئی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت چار مردوں کو جہنم میں لے کے جائے گی, باپ بھائی بیٹا اور شوہر. اگر وہ اس عورت کو بے حیائی سے نہیں روکتے, کیونکہ مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کی غیرت بھی رکھی ہے, لیکن ایک باپ اس بات پہ خوش ہے کہ اس کی بیٹی ہر روز ایک نئے لڑکے کے ساتھ جا رہی ہے, تو ایسا مرد خود اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا. اس باپ کا بیٹی کو نہ روکنا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے, یا اپنی بیوی کو نہ روکنا. پھر اسی طرح کسی جانور کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربان کرنا, تو یہ چند ایک کبیرہ گناہوں کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے احادیث کی روشنی میں. تو فرمایا کہ انتجتنبو, تو اجتناب ہوتا ہے کسی ایسے کام کو جس کے کرنے کے اسباب موجود ہوں, اپنے ارادے اور مرضی سے نہ کرنا. یعنی کوئی ایسا کام جو آپ کر سکتے ہوں پھر نہ کریں, اسے اجتناب کہتے ہیں. اجتناب جمب سے ہے نا, جمب پہلو کو کہتے ہیں, یعنی منہ موڑ جائیں, یعنی آپ کی ریچ میں ہو ایک غلط کام اور پھر آپ چھوڑ دیں. فرمایا اگر بڑے بڑے گناہ جن کو تم کر سکتے ہو لیکن نہ کرو اللہ کے ڈر سے, کیونکہ اللہ نے اسے روک دیا, تو چھوٹے چھوٹے گناہ پھر ہم تمہارے معاف کر دیں گے, تمہارے اعمال نامے سے ساکت کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور عزت والی جگہ داخل کریں گے.